ربیع الاول شریف 1421 ہجری اور 16 جون سن 2000 عیسوی کا یہ درس 12-14 سورہ نحل شریف کی آیت نمبر 77 سے تلاوت و تفسیر ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والأفئدة لعلكم تشكرون. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من الجلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفون يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم من ثم خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صدق الله العظيم اچھا صاحب اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مربوط سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا مسلسل جو یہاں گفتگو چل رہی ہے وہ ہے ایک تو اللہ تعالی کی توحید کی دوسری ہے اللہ تعالی کی قدرت کی اور تیسری ہے اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی پہچان کی اس سلسلے میں قرآن مقدس نے مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھا ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ بات بار بار بتائی گئی قرآن بار بار اس کو دہراتا ہے کہ ان کے میجر جو سوال تھے کفار و مشرکین کے وہ تین تھے اور وہ تین کے حصوں بٹے بھی ہیں اللہ ایک کیسے ہو سکتا ہے جب آدمی مر گیا تو پھر اٹھایا کیسے جائے گا وہ سڑ گیا ہے قیامت کسی چیز کا نام نہیں اور تیسرا یہ کیا یہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں کوئی جن ان کو بتاتا ہے جا کر یعنی کہ اللہ ان کے دوست ان کو آ کر کے بتا دیا کرتے ہیں تو یہ تقریباً تین میجر اعتراضات ان کے تھے اس لیے قرآن بار بار جو ہے مختلف پیرائے بیان سے اس اسلوب بیان سے قرآن پاک اس کو بار بار سمجھاتا ہے بار بار اب دیکھیں بات چل رہی تھی یہاں پہ اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت اس کی ملوحیت کی نعمتوں کا ذکر تھا کہ یک بیک یہاں پہ قیامت کی بحث کا قیامت کا ذکر چھڑ گیا اور قیامت کا ذکر چھڑنے کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنانی شروع کر دی وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں. اس آیت کے اس حصے سے یہ بھی رد ہو گیا کیا کہ جو ان کے کاہن اس کی گھنٹی ہلکی کر دینا, یہ کاہن جو ہڈیوں اور لکڑیوں کے سہارے سے مستقبل کی باتیں بتا دیا کرتے ہیں فیوچر کی, یہ سب بکواس ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں. رب کریم ہی دراصل ہر غیب کی خبر رکھتا ہے, زمین و آسمانوں کی ہر چھپی ڈھکی چیز کو وہی جانتا ہے. اور قیام کا معاملہ نہیں مگر جیسے ایک پلک کا مارنا, بلکہ اس سے بھی قریب. اب دیکھیں اس میں دو بات. آیت کا اسلوب بول رہا ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے سوال کیے تھے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ قیامت آئے گی آئے گی آئے گی آئے گی, کب آئے گی بتائیے. ایک سوال, اس کا جواب قرآن نے بڑی سادگی سے دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ یہ نہیں ہے کہ وہ اگزیکٹلی کوئی تمہارے سوال کا وہ جواب دے دے جس کو تم پوچھ رہے ہو. ان کا مقصود بعثت, ان کے بھیجنے کا مقصد دین کی اشاعت اور تبلیغ ہے, لوگوں کے بھٹکے ہوئے راستے پر جو لوگ ہیں ان کو بھٹکے ہوئے راستے پر جو لوگ ہیں ان کو سیدھا راستہ دکھلانا, یہ ان کی ذمہ داری نہیں, یہ رب کریم جانتا ہے, ہے نا. اور اس کے بعد پھر قرآن نے وہ بتا بھی دیا, اس قیامت کے تعلق سے تم لوگ مذاق اڑا رہے ہو, یہ مت سمجھنا کہ وہ قیامت آئے گی تو اس کے پہلے جو ہے تمہارے پاس کچھ نشانی ہم ایسی لائیں گے جس کو دیکھ کر تم سمجھو گے کہ اب آ گئی ہے مسلمان ہو جاؤ, یا یہ کہ بہت ہی سلو آئے گی, قیامت دفاتن دفاع ہو جائے گی. یک بل حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں, سور اسے پھونکا جائے گا, ایک قدم ان کا آگے ہے ایک قدم پیچھے ہے, اور عرش پر ٹک ٹکی لگا کر کے دیکھ رہے ہیں. جب سے دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے ان کی کیفیت یہی ہے, بس سور منہ میں ہے اور عرش پر آنکھیں ٹک ٹکی لگا کر کے دیکھ رہے ہیں کہ جب رب کریم کا حکم فوراً پھونک مار دیں تو قیامت ایک بیگ آ جائے گی. ہاں رہی بات یہ کی اس کی علامات کچھ ہیں, لیکن وہ علامات بہت سست ہیں, آہستہ آہستہ آئیں گی. قیامت کا آنا دفاتر ہے, یہاں تک تمہیں بتایا جا رہا ہے. تم یہ سوچتے ہو کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اگر واقعی حق ہے اور سچ ہے, جب آئے گی تو دیکھ لیا جائے گا, پھر سب ایمان لا لیں گے. نہیں نہیں نہیں, اس وقت ایمان کام نہیں دے گا. تو دو سوال کا جواب دیتے ہوئے ایک آیت کریمہ اتاری گئی. اچھا آیت کریمہ سے یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ زمین و آسمانوں کی چھپی ہوئی چیزوں کا علم خالق اللہ کو ہے نا, بے شک اللہ ہی کوئی شبہ نہیں, اللہ ہی ہر چھپی سکی چیز کا عالم ہے. لیکن وہ جس کو بتا دے وہ بھی جان جاتا ہے نا بھائی, حقیقت میں تو وہی, لیکن وہ جس کو بتائے وہ بھی جان جاتا ہے. اس نے ولیوں کو بتایا, اس نے نبیوں کو بتایا, اپنے صالحین بندوں کو بتایا, بہت سارے لوگوں کو. حضرت سیدنا محید الدین ابن عربی جو صوفیہ میں بڑی بلند شخصیت کے مالک ہیں, قیامت کے تعلق سے ایسی سی حتمی پیشی دنیا کی ہے اور ایسا ایگزیکٹلی ٹائم بتایا ہے کہ اللہ اکبر. رام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی قیامت کے تعلق سے بات چیت کی, سرکار اعلی حضرت نے خود فرمایا, الملفوظ پڑھی اسے پتہ چل جائے گا. یہ سب قیاسات ہیں, قیاس غلط بھی ہو سکتا ہے. اصل علم اللہ کے پاس, اور وہ اپنا اصل علم جس کو عطا فرما دے اپنے عطا و فضل سے, اس کو صحیح خبر اس کی ہوتی ہے. اور یہ خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء و مرسلین, صالحین, صدیقین, شہداء, ابرار و اخیار بندوں کو بھی حاصل ہوتی ہے. نمبر ایک. نمبر دو,
کہ مشرکین مکہ قیامت آنے کے تعلق سے تمہارے خیالات جو متردد ہیں تم مسترب ہو کہ واقعی کیا قیامت آئے گی، کیا اٹھایا جائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ تم جو ضرورت کچھ کر سکتا ہے. اب اس ان اللہ علی کل شیء قدیر کا تفصیلی بیان آپ دیکھیں گے آیت کریمہ میں. ایک آیت کریمہ ہے، پھر اس کے بعد دوسری آیت کریمہ ہے، پھر تیسری آیت کریمہ ہے، پھر چوتھی آیت کریمہ ہے. آیت کریمہ میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کا تفصیلی بیان جو سب کچھ کر سکتا ہے. تو کیا 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 اس نے؟ اپنے وجود کو تراشو. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا. امہات ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا. لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل پیدا کر دیے تمہارے لیے. لعلکم تشکرون، کہ تم احسان مانو. یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تفسیر سے سمجھ دیا جاتی ہے. سب سے پہلے یہ منکرین قیامت اور منکرین بعث اپنے وجود میں تلاش کرو تم لوگ، کہ اس نے تمہیں کیسے پیدا کیا. ماں کے پیٹ سے تھے کیا پہلے؟ گوشت. گوشت سے پہلے پستا خون بنا ہوا. خون خون سے پہلے ایک قطرہ پانی کچھ رہی تھی، اور وہ قطرہ پانی سے پہلے کیا تھے؟ اسلام، ماں باپوں کے پیٹھوں میں مٹی کی کیفیت کے ساتھ تمہارا وجود مٹھا ہو چکا تھا. مٹی، پانی، خون، گوشت، ہڈی، لوتھڑا، چمڑا سے پیدا کیا ہے. اس کو نہیں سوچا تم نے. لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ نہیں معلوم تھا. یعنی وہ کہتے تعریف کرنا، ڈونٹ کرنا، قرآن نے ڈونٹ کیا ہے. لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. آج تم قرآن لوگ سے، رسول کے تعلق سے، قیامت کے سے، اللہ کے تعلق سے اپنے علم کی بنیاد پر اعتراض، سوال کرتے ہو، جملے کس رہے ہو. اسی وقت جب پیدا ہوئی تھی اسی وقت کیوں سب کچھ نہیں جان لیا تھا؟ اس وقت حالت یہ تھی کہ تم زمین میں آنے کے بعد فرق اتنا تھا کہ تم چل رہے تھے، اور حقیقت میں گوشت کے مردہ ایک دوسرے سے تمہاری تو حیثیت زیادہ نہ تھی. تم سے زیادہ ایکٹیو جانوروں کے بچے ہوتے ہیں. آپ غور کریں، جانور ہے، گائے، بھینس، بکری وغیرہ، ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں 10 منٹ کے بعد چلنے لگتے ہیں. وہ ماں کا دودھ ترا کرنا شروع کیا، اور آدمی کا بچہ، آدمی کا بچہ 6 مہینہ تک تو صاحب اس کو کروڑ بدلنے میں لگتے ہیں. ایک کروڑ میں ڈال دیا تو پڑا ہوا ہے. تو تمہارے بارے میں سوچو، یہ کس نے تمہیں علم کی یہ بلندیاں عطا فرمائیں کہ آج تم زبانیں تان درا کر رہے ہو قرآن کے تعلق سے، قیامت کے تعلق سے، وحدت و توحید کے تعلق سے، رسول و نبوت کے تعلق سے، جو زبانیں کھول رہے ہو. کس نے تم کو علم دیا؟ اس وقت کیوں نے تم کو علم دیا؟ تو جس ذات نے تمہیں اس وقت جاہل رکھا تھا، اسی ذات نے تم کو اس وقت علم دیا ہے. کم از کم علم ہی کے واسطے سے اس کو پہچان لو. پھر اتنے ہی نہیں بلکہ وجعل لكم السمع، اسارے لیے کان بنایا، والابصار آنکھیں بنائے، والافئدہ بنائے دل. یہ تین چیز خصوصاً دھیان کی گئی ہے. حالانکہ جسم کے اور حصے بھی ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، سر ہے، ناک ہے، لیکن یہ تین اہم چیزوں کا ذکر کیا گیا. کان سے بنایا، آنکھ سے بنائی، دل سے بنایا. کان اور آنکھ یہ دراصل علم کا ذریعہ ہوتے ہیں. ناک علم کا ذریعہ ضرور ہے، مگر اس کی منزل تیسری چوتھی پوزیشن پر آتی ہے. سب سے پہلے جس چیز کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہو گیا ہے، آنکھ ہے. آنکھ کو چیز دیکھتی ہے، دماغ اس تصور کو اخذ کرتا ہے، لیتا ہے، اور پھر حافظہ اس پر سوچتا ہے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کر دیتا ہے یہ چیز ہے.
اس کے بعد دوسری منزل کیا ہے؟ کان ہے. غور کریں وہ سنگے قرآن دیکھیں کان ہے. اسی لیے اندھا دیکھ کے کوئی چیز نہیں سمجھا, لیکن جب وہ سنتا ہے کوئی چیز تو فلا کر دیتا ہے کہ یہی چیز ہے. یہ علم کا تو عظیم ذریعہ ہے. اور دل کا تعلق ان دونوں سے ہے, دل ان دونوں پر شہنشاہ ہے, بادشاہ ہے. تو تین ہی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. پیغمبر کی آواز تم نے سنی نہ پہچان سکے, پیغمبر کا چہرہ دیکھا نہ پہچان سکے, قرآن تم نے سنا نہ پہچان سکے. تمہارا دل ایسا ہے کہ وہ دل نہیں ہے. اللہ نے یہ تین نعمتیں تم کو عطا فرمائی ہے, بتاؤ ان تین نعمتوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اچھا خوبی دیکھے کہ اس نے کان بنایا سننے اور آنکھ بنایا دیکھنے کی. کیا ایسا ممکن ہے کہ آنکھ سے سنا جائے کان سے دیکھا جائے؟ نہیں. اس لیے کہ اس نے وہ خصوصیت ان دونوں چیزوں کے اندر پیدا فرمائی ہے. ان کے اندر جو ناک سے پٹے بچھے ہوئے ہیں, جو ہواؤں کے تمبل سے آواز کی کیفیت کا اندراج کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے, کس کی آواز ہے, اچھی ہے, بری ہے, کرست ہے, میٹھی ہے, کیا ہے, وہ کیفیت آنکھ میں نہیں ہے. اور آنکھ میں جو بساتے حصے عطا فرمائی گئی ہے وہ اس چیز کو دیکھنے کے بعد فوراً جان لیتی ہے ہاں وہ قادر مطلق ہے. وہ چاہے تو یہ ساری توانائی جس میں کیا حصے میں ڈال دے, جسے کوئی قادر ہے وہ. لیکن ایسا بہت شاز ہے رجوت, رجوت یہی ہے کہ جو جس چیز کے لیے بنایا گیا اس طرح سے. میں نے ایک مطلب ایک مضمون پڑھا تھا, فارمن جرمنی کی کوئی ایک عورت تھی, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں میں جو حص عطا کروائی تھی وہ اندھی تھی, وہ اندھی تھی. وہ کسی کپڑے کو یوں ہاتھ میں لیتی اس کو بتلاتی کس کپڑے کا کلر یہ ہے. اللہ نے عطا فرما دی تھی اس کو. لیکن یہ شاز ہے ارینجمنٹ بہت سے
جانوروں کو
جی جی ہاں یہ قدیم کی تفسیر قرآن نے کس انداز بیان کی ہے کہ لعلکم تشکرون, کہ تم احسان مانو اس کا شکر ادا کرو. اور شکر کیا ہے یہاں پہ؟ ایمان لانا, ایمان لے آؤ, اپنے وجود میں تلاش ہو تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ اللہ جو نعمتیں عطا فرما رہا ہے وہ دینے والا کون, دنیا میں حقیقی کون ہو. اس کے بعد پھر اپنے وجود سے باہر نکل کر کائنات میں جاؤ. پھر الی الطیر مسخرات فی جو السماء, کیا انہوں نے پرندے نہ دیکھے کہ حکم باد آسمان کی فضا میں مائم سے گھومنا اللہ, انہیں کوئی نہیں روکتا سوا اللہ. یہ اس وقت کی ایک پرانی مثال قرآن نے بیان کیا ہے. اس وقت کا جو ذہن تھا اس ذہنیت کے لحاظ سے قرآن نے یہ مثال بیان کی ہے. ظاہر سی بات ہے زمین کے اندر سکن ہے, کھینچاؤ ہے, آپ سبھی لوگ جانتے ہیں. اس لیے کوئی بھی چیز اگر ان پر پھینکی جاتی ہے تو وہ کھینچتی ہے. نیوٹن نے اسی فلسفے کو تلاشی دیا فرماتے ہیں کلمۃ العلماء کے اندر کہ اس نے اب جا کر کے سمجھا کہ زمین کے اندر کھینچاؤ ہے. اس سے پہلے دنیا میں جیسے لوگ گزرے تھے کبھی لوگوں نے سوچا ہی نہیں اس کو کھینچاؤ ہے, سیکھ لے. تو جس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ زمین سے کوئی بھی چیز جب اوپر اٹھے تو زمین پر آ جائے. اب یہ تو یہ ہو سکتا ہے صاحب, یہ جو کیا آبزرویشن بولتے ہیں کھینچاؤ, کیا بولتے ہیں؟ گریوٹی. اچھا اس کی گریوٹی اور زمین سے اوپر اٹھ رہا ہے اس کی گریوٹی میں فرق چاہیے, وہ اس سے پاور والی ہوگی تب جا کر کے اٹھے گی, اگر اس سے لو ہوگی تو نہیں اٹھ سکتی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ پرندہ جو زمین میں سے اٹھ کر کے فضا میں جا رہا ہے, یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہے قرآن. جس وقت یہ دنیا اندھیرے میں تھی اس وقت قرآن نے تصور پیش کیا ہے. تو یہ بتاؤ یہ پرندے جو اڑتے ہیں یہ کیسے اڑ رہے ہیں؟ وزن دار ہوتے ہیں, گوشت ان کے اندر ہے, گوشت ان کے اندر ہے, وزن ان کا ہے, زمین پر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کون روکے مائم سے کہ کون روکے ہوئے مسکن روک رکھنا,
مسکن روک
رکھنا, مان سکون عید اللہ, اللہ کی سبب سے کون روکے گی, اللہ کو. اب یہ بتاؤ کہ جو بوجھ بوجھ کا پرندہ سزا میں اڑ رہا ہے, اڑ رہا ہے, اڑ رہا ہے, زمین پر نہیں گر رہا ہے, یہ بتاؤ کہ اس کو روکنے اور اس کو اڑانے والی, زمین سے اس کو الگ رکھنے والی وہ کون سی طاقت ہے جو اس کو یوں روکی ہوئی ہے, اس پر ایمان لے آؤ. ان نفیزاری کا لآیات لقومی یؤمنون, بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کی. دو مثال ہو گئی, تیسری مثال دیکھیں, ذہن تین طریقے کا ہوتا ہے, ایک بہت تیز ہوتا ہے کہ تھوڑا کہیے زیادہ سمجھ لیتا ہے, اور ایک بہت لو ہوتا ہے, زیادہ کہیے تو تھوڑا تھوڑا سمجھتا ہے. ایک یہ بہت تیز ہوتا, تھوڑا کہیے تو زیادہ سمجھا اس نے, اور ایک اتنا گودھر ہوتا ہے کہ اس کو بہت سمجھائیے تو تھوڑا سمجھتا ہے, اور ایک وہ ہوتا ہے جتنا کہیے اتنا ہی سمجھتا ہے. یہ تین ذہن ہوتے ہیں, قرآن نے تینوں ذہن کو سامنے رکھا ہے. جو مثالیں گزر گئی تینوں مثال دیکھیے, بہت اچھی مثال, لیکن قرآن خیر اس کی ہر بات بڑی رہتا میں آئیے, لیکن انداز دیکھے کہ اب سوچے آپ ایک تاریخ حیثیت سے پیچھے مڑ جائیے, مکہ مکرمہ کو سوچئے, پہاڑی علاقے ہیں, دھوپ ہوتی ہے, ریت کی گرم گرم ہوائیں چلتی ہیں, ہے نا, پہاڑیوں سے لو کے بھبکے نکلتے ہیں, تو آدمی کہاں جاتا ہے بتائیے, فوراً بھاگ کے گھر میں جائے گا, ہے نا. اور پہاڑوں کی سردی بڑی خطرناک ہوتی ہے, جس طرح سے دھوپ بڑی خطرناک ہوتی ہے اس طرح گرم سردی بہت خطرناک ہوتی ہے, دو ریت کے میدانوں کے پہاڑوں کی سردیاں بڑی ڈینجر ہوتی ہیں. جب سردی پڑی بہت زیادہ تب کہاں جائے گا, گھر میں جائے گا. دوسرا انداز قرآن نے ایک اور لکھا کہ اہل عرب خصوصاً سفر بہت کرتے تھے, اس لیے کہ قرآن نے خود ہی کہہ دیا کہ لئیلا فی قریش عید آبی رحلت الشتاء والصیف, اہل قریش کی الفت اور ان کی محبت اللہ تبارک تعالیٰ نے جو لوگوں کے دلوں میں رکھی, تو وہ سال میں دو سفر کرتے تھے, ایک سردی میں اور ایک گرمی میں. درست کیوں, یہ ان کی معاشی صورت اسی پر ڈیپینڈ کر رہی تھی, ان کی اکانومی ڈیپینڈ تھی اسی پر. میں اس سے پہلے بتائی ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ یمن کی بندرگاہ کا تعلق اس وقت چین, ہندوستان اور ساری جو مطلب کی مشرق وسطی کی زمینیں ہیں اس سے تھا, تو ادھر کا جو سامان آتا تھا وہ یمن کی بندرگاہ پر اترتا تھا, پھر یہ سامان یہاں تو جاتے تھے وہ شام کی سرحد ہوتی, شام کی بندرگاہ کا تعلق یورپ سے تھا, یورپ کی جو چیزیں آگے شام میں اترتی تھی اس کو لے جاتے تھے وہ یمن تک, اور یمن میں جتنے اترتے تھے وہ لے جاتے تھے شام میں, اس طرح سے ایک دوسری جگہوں کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا, یہ ان کی کمائی کی ذرائع تھے. اس میں وہ کرتے کیا تھے کہ اپنے اونٹوں کے اوپر جہاں سارا سامان لاتے تھے, کھانے کی چیزیں بھی ہوتی تھی, ان کے خیمے بھی ہوتے تھے, خیمے کیا بولتے ہیں, ٹینٹس, ٹینٹس ہوتے تھے وہ بھی ہوتے تھے. اب ان کو ٹینٹس چاہیے, وہ ضروری ہے کہ ایسا ہو کہ اگر کہیں دھوپ ہو دھوپ میں اس کو دھوپ سے بچائے, سردی ہو سردی سے بچائے, اور کپڑے کا جو شامیانہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نہ پانی کو روک سکتا ہے, نہ سردی کو روک سکتا ہے, نہ لو کی گرمی کو روک سکتا ہے. ہاں تھوڑی سایہ ضرور دے گا لیکن فوراً گرم ہو جائے گا. یہ خوبی ہوتی ہے چمڑے والے شامیانے میں, اس کا جو فوراً کر رہا ہے ان کی طبیعت کے لحاظ سے جو چیز ہوئی مضبوط کرنا ہے قرآن. کیا نا, واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, یہ ان بڑے دماغ والوں کے لیے جو بڑا موٹا دماغ جگہ ہے وہ سمجھے جب, اور اللہ نے تمہیں گھر دیے بسنے کو, وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا, اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے, تستخفونها, جو تمہیں ہلکے پڑتے ہیں, یوم اذانکم و یوم اقامتکم, تمہارے سفر کے دن اور تمہارے ٹھہرنے کے دن, یعنی تم قیام کرتے ہو, وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا, صَوْف, صُوف,
اون جس کو کہتے ہیں, اسباب اس کی جمع ہے, اوبار وہ بال جو بکریوں وغیرہ کے بدن پر ہوتے ہیں, وہ اشعار کہتے ہیں کہ یہ بھی بال ہی کے معنی میں ہے, کہہ رہے ہیں کہ اور ان کی اون اور ببری اور بالوں سے کچھ گرستی کا سامان, گرستی ایگریکلچرنگ کھیتی باڑی کا سامان, ومتاع رحیم اور پرتنے کی چیز ایک وقت تک, یہ چیزیں تمہیں کس نے عطا فرمائی ہیں؟ سوال کس عطا فرمائی ہے؟ مکانوں میں ٹھہرتے ہو نا, یہ پہاڑوں کو توڑ کر کے تم مکان سکتے تھے, صحیح بنا سکتے, غار کیویٹی ہوتی تھی, غار اس آدمی ٹھہرتا تھا, یہ جانوروں کے جو تم خیمے بنا رہے ہو اس کی چمڑوں کے بعد تبھی سا خیمہ ہوتا ہے کہ جس کے لگانے کے بعد تم آرام اور اطمینان حاصل کرتے ہو, لو کی گنجائش اس کے نہیں, پانی کا ٹپکنا اس کے اندر نہیں, اور اس کے علاوہ سردیوں میں اگر اس کو لگا دیا جائے تو اچھا خاصا ہوا کے روک کر کے اچھی خاصی گرمی پیدا دیتا ہے, تمہارے سفر کے دوران یہ صورتحال کس نے تمہیں عطا فرمائی ہے؟ اور پھر اب دیکھو اپنے جانوروں کو, تم کرو تمہارے بکریاں ہیں, بھیڑے ہیں, اونٹ ہیں, ان پر جو اون ہے, بال ہیں, کبھی تم نے سوچا کہ یہ بال کیوں گائے گئے؟ تم اس کا فائدہ حاصل کر رہے ہو, تم اس کا کمبل بناتے ہو, اس کا بستر بنتے ہو, اس کے کپڑے بنا کر کے پہنتے ہو, سردیوں میں اس سے بچتے ہو, گرمیوں میں اس کے بستر کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہو, کبھی تم نے سوچا؟ حدیث پاک ہے نا, ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس کوئی بڑا نرم سا بستر پیش کر لیا گیا, نرم سا بستر بڑا اچھا حضور پیش کر دیا, عمر ممر تھی جن کی آباری تھی حضور کی, انہوں نے بچھا دیا, حضور پر تشریف فرما ہوئے, ذرا اٹھنے میں حضور کو وقت سے تھوڑی سی کچھ تاخیر ہوئی, بس تھوڑی سی, ذرا سی دیر ہوئی بس, جو حضور کا ایک معمول تھا اس معمول میں تھوڑا سا فرق پیدا ہو گیا, ہاتھ بھی فرمایا کہ اس بستر کو ہٹاؤ کرو یہاں سے, حرم کا ہوتا تھا حضور کا, اس کو دوہر کر کے دو تہ بنا کر کے یہ لکڑی کا تخت ہوتا تھا اسی پہ بچھایا جاتا, یہ حضور کا بستر, کائنات کے تاجدار کا بستر تھا, تو بربوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ کمبل استعمال کرتے تھے, سردیوں میں اس کو اوڑھ کر کے سردی سے بچتے تھے اور بقیہ دنوں میں اس کو بستر کے طور پر استعمال کرتے تھے, تو میں نے کہا ہے کہ یہاں جو یہ مثالیں پیش کی گئی ہیں اس کے لیے ہیں, یہ کوئی ضروری نہیں کہ مطلب تیز ذہن والا ہو, موٹی موٹی مثالیں بڑے بڑے ذہن والوں کے لیے پیش کی گئی تھی, تو ان نعمتوں کو دیکھ کر کے اللہ کو جانو, واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون, اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی اور تمہارے لیے کچھ سرابی پہی چیزیں کچھ پہناوے بنائے کہ تمہیں گرمی سے بچائے, تقیکم الحر, حر کہتے ہیں کہ جو لو نہیں چلتی اس کو کیا بولتے ہیں انگریزی میں, لو چلتی ہے, حر کہتے ہیں اس کو, اسی لیے عربی اس کو حرور بولتے ہیں, کہیں کہ قرآن مقدس میں حرور آیا ہوتا ہے, حرور حر, تو تم کو اس سے بچاتے ہیں, وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ, اور تمہیں کچھ ایسے بھی لباس اللہ نے عطا فرمائے کہ تمہیں وہ لڑائی جنگوں میں بتاتے ہیں, لڑائی کا لباس دونوں یہاں پہ جو مراد ہے, ایک تو یہ کہ وہ زرہ, زرہ لوہے کا لباس جو آدمی کے موڈے سے صرف اتنے حصے پر ہوتا تھا, بس پورے بدن پر بھی ہوتا تھا صرف اتنے حصے, اس لیے کہ لڑائی میں جنگ کرتے تاکہ کسی کی تلوار یا کسی کی وہ تیر وغیرہ کرائے تو سینے پکڑا لگ سکے, تو اس حصے میں زرہ ہوتی تھی اور اس حصے سے وہ کیا کہتے تھے, خوت بولتے تھے اس کو, کیا بولتے تھے, خوت, لوہے کی ٹوپی, یہ لباس وہ یہاں تک بھی ہوتا تھا یہاں تک بھی ہوتا. جیسا مطلب جس کے بدن اٹھانے کے لائق ہوتا تھا وہ. تو باسکم سرابیلا تقیکم, باسکم سے مراد زرہ ہے نمبر ایک, یا اس سے مراد یہ ہے مجاہدین کے لیے ریشم کے وہ کپڑے کہ جس کو وہ پہن کر کے جنگ کرتے تھے, ریشمی کپڑے. صرف مجاہدوں کے لیے ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت ہے بس, مرد مجاہد کے لیے. سلک سلک ہے نا, سلک صرف مجاہدین کے لیے پہننے کی اجازت, عورتوں کو اجازت ہے اور چاہے جو سلک پہنے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. مردوں کی بات چل رہی ہے, مرد کو ریشم سلک پہننے کی اجازت نہیں ہے جبکہ اس کا تانا بانا تو وہ سلک, صرف مجاہد کو پہننے کی اجازت ہے. کیوں؟ مجاہد کو اس لیے اجازت دی گئی ہے تو اس زمانے میں جو تلوار اور تینوں سے جو لڑائی ہوتی تھی, تلوار جب وار پڑتا تھا اس پر نا وہ پھسل جاتا, تلوار یہ پڑی تو پھسل گئی, مطلب اس پر کاٹ نہیں سکتی تھی, اس لیے مجاہد کی اجازت دی گئی. بس تو تقیکم باسکم کا مطلب یہ ہو. اب یہ بتاؤ سب دیکھیں یہاں پہ, یعنی ان کی پوری ان کا انوائرمنٹ قرآن نے سارا بیان کر دیا ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ سفر کرتے تھے, تو جن کے پاس خیمہ ہوتا تھا تو خیمہ لگاتے تھے, جن کے پاس نہیں ہوتا تھا تو وہ پہاڑوں کی جو غار ہوتے تھے, کیمپس ہوتے تھے, اس میں چلے جاتے تھے. اور جب جنگ کرتے تھے تو جن کے پاس جنگ تو ان کی گٹھی پڑی ہوئی تھی, عربوں کے جنگ تو وہ ان کی پیدائشی ان کا حق تھا, ان کا ایک ہی کام تھا مارو اور مر جاؤ, ایک آدمی ان کا تھا. ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا اور خون خرابہ کرنا اور اس کو قتل کرنا اس کو قتل کرنا یہی, بلکہ ایک ناقد نے عربوں کی شاعری پر تنقید کرتے ہوئے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے, لکھتا ہے کہ اہل عرب کی شاعری کی مقبولیت کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کی شاعری میں نیچر عنصر بہت زیادہ ہے, حقیقت بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ ان کی شاعری میں وہی کہتے تھے جو کرتے تھے, وہی کرتے تھے جو کہتے تھے. چنانچہ ان کی شاعری دیکھیں وہ مار دھاڑ کا سے بھری پڑی ہوئی ہے, اس لیے ان کی شاعری حقیقت سے بہت زیادہ قریب ہے, بہت قریب. تو ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ یا تو لوہے کی زرہ پہنتے تھے یا جو لوگ مجاہد ہوتے تھے وہ جب آتا اگر وہ نہیں ہوتے تو ریشم پہ لباس پہنتے تھے. یہ بتاؤ کہ یہ بچنے کی جو ترکیبیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں تم کو ہے حاصل ہوئی, کس نے عطا فرمائی ہے؟ کوئی موٹا دماغ کذلک یتم نعمتہ علیکم, یوں ہی اللہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کرتا ہے, لعلکم تسلمون, کہ تم فرمان نہ پالو تم مسلمان ہو جاؤ, تم اسلام لے آؤ. ان نعمتوں کا اظہار اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تم اسلام لے آؤ, ہے نا. کتنی آیتوں میں بات بیان کی گئی؟ سبحان اللہ, ایک آیت نمبر 78, آیت نمبر 79, 80, 81, چار آیتوں میں اللہ تعالی نے اس ماحول کے ہر پہلو کو نعمت کی شکل میں بیان کر دیا. اب اس کے بعد اتنا بیان کرنے کے بعد اسلوب دیکھیں, فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر وہ پیٹ پھیر لے منہ پھیر لے نہ سنیں, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, تو آپ کی ذمہ داری صرف ان کو یہ بات پہنچانی ہوئی ہے بس, تو اے محبوب تو پر نہیں مگر صاف پہنچا دینا, آپ کا جو کام ہے پورا ہو گیا, آپ نے اپنے کام کو پورا کر دیا ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, صاف صاف آپ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ 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 یہ, اس پر بھی اگر وہ ایمان نہیں رہے تو آپ کا سب کام ختم ہو چکا ہے. اب مجرم وہی ہے, یا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها وأكثرهم الكافرون, اللہ کی نعمت پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں, ان میں اکثر کافر ہیں. دیکھیں یہ نعمتوں کو دیکھتے ہیں, پہچانتے ہیں کہ دینے والا کون ہے, وہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے لکڑی پتھر کنکر کے جو بت ہیں اس میں سے کوئی چیز نہیں لے سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کا ایمان اللہ کی ذات پر نہیں لاتے. یہ رکوع یہاں پہ مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد ایک دوسری بحث چلی. اس شروع میں جو ہے قیامت کے بارے میں ذکر کیا گیا نا, اب اس رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین شخصیت کا قد بلند ہو رہا ہے. سبحان اللہ, یوم نبعث ویوم نبعث من کل مجلد فما لا یؤذن الذین کفروا ولا هم یستعجلون, اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ, پھر کافروں کو نہ اجازت ہو نہ وہ بنائے جائیں. یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد والی آیت کریمہ ہے یہ آیت نمبر 89, آیت نمبر 84 اور آیت نمبر 89, یہ دونوں ایک ہی مفہوم رکھتی ہیں, سیم سیم بالکل ایک مفہوم. بات کیا ہے, اس حدیث کو بار بار آپ لوگوں سنا سے اپنے گھروں کی بھی, کہ قیامت کے دن ہر ایک نبی کو اپنی امت کے ساتھ رب کریم کے اندر پیش کیا جائے گا. ہر پیغمبر حبی اپنی امت کے ساتھ آئے گا, آنے کے بعد جو اسلام لائے, اسلام لائے جو کافر ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا تم اسلام کیوں نہیں لائے, تو وہ اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے سارا الزام پیغمبر پر لگا دیں گے کہ انہوں نے ہم کو کچھ بتایا ہی نہیں تھا, سارا الزام پیغمبر کی ذات والا سے بات کر. تو پھر اس پیغمبر سے پوچھا جائے گا, نبی و رسول علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے, حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, اس کو فیصلہ کر دینا چاہیے, لیکن نہیں, اس میں دو نقطہ ہے. ایک تو یہ کہ اس کا عجز ظاہر ہو جائے اس کافر مطلق کا کہ کتنا جھوٹ بولتا ہے, اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری ثابت ہو جائے. حضرت شفیق جو پوری بات ان کا شعر لکھتے ہیں, دیکھیے شعر ابھی دیر میں اندر تھا, وہ بھی ہے, لکھتے ہیں کہ یاد حسن حسن تحریبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شعر ہے. ہاں ہاں ہاں, کیا شعر وہ, فقط اتنی غرض ہے ان اعقاد بزم محشر سے, حسن یاسر یہ کا شعر ہے, سرکار عالم کے چھوٹے بھائی, فقط اتنی غرض ہے ان اعقاد بزم محشر سے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے, ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. محشر کسی اور چیز کا نام نہیں ہے, محشر نام اس بات کا کہ رب کریم کی بارگاہ کرم میں رحمت کونین کتنے محبوب ہو, کتنے عظیم ہیں, یہ دکھلانا ہے بس. یہ آیت کریم بس اسی اردو شعر ہے نا, اسی آیت دونوں آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. وہ تو کیا ہوگا کہ ان رسولوں سے نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ کیا کہہ رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں آپ نے کوئی تبلیغ نہیں کی, کہیں گے بے شک ہم نے سارا پیغام یہ اللہ تیرا پہنچا دیا ہے. حالانکہ رب کریم سب جانتا ہے کہ پیغمبر نے تبلیغ کی, پیغام پہنچایا, اس نے انکار کیا تھا, اب الزام لگا رہا ہے, رب کریم سب جانتا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوگا, اب یہ بتاؤ کہ تمہاری اس بات کے تعلق سے کوئی گواہ بھی ہے, تو رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پاک گواہ بنا کے پکڑائی جائے گی, ہم جیسے سیہکار گنہگار, ہم جیسے پاپی مہا پاپی ہو, گواہ بلائے جائیں گے, اور یہ امت گواہ دے گی کہ ہاں بے شک ہر نبی نے, ہر رسول نے تیرا پہ کریم تیرا حکم تیرا پیغام ان کو پہنچا دیا تھا. تو جسے پوچھا جائے گا تم تو ہر نبی اور رسول کے زمانے میں تھے نہیں, پھر کیسے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر گواہ بنایا جائے گا, سب پر. اور حضور ارشاد فرمائیں گے کہ ہاں ہر پیغمبر اور ہر نبی نے اپنے منصب نبوت و رسالت کی ساری ذمہ داریوں کو پورا کر لیا ہے, اور ہماری امت نے ہم سے سن کر یہ ساری بات گواہی دی ہے. اسی کو خوب جانے کے اندر یوم و یوم نبعث من کل امت شہیدا, اور یہ دن اٹھے کہ ہر امت میں سے ایک گواہ, فَأَيُّذَرُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, پھر کافروں کو نہ اجازت ہو نہ وہ منائے جائیں. اب کافر جب یہ دیکھے گا کہ بات تو پختہ ہو گئی ہے, معاملہ ہمارا بگڑ رہا ہے, تو اس وقت وہ اقرار کریں اور اللہ کی توحید مانیں, رسول کی رسالت مانیں, کسی بھی نبی کے زمانے کی جو بات ہے, جس زمانے کے پیغمبر نے جو اپنی امتوں کو تبلیغ کی, اس وقت وہ اس کو اقرار کریں گے کہ ہاں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. لیکن اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں, نہ اس دنیا فائدہ نہیں. دیکھیں قرآن, دیکھیں وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. اور ظلم کرنے والے کافر جب عذاب, رب کریم قرآن پاک کی اس تفسیر کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما, فرمانی کے مولا ہم سے اگر تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہم سے معاف ہوا. العالمین تو ہی کریم و رحیم اپنے فضل احسان سے نواز دے اور قرآن پاک کی مدد و ساتھ سے رہا ہم سب. وصلى الله تعالى على سيدنا تلقين ونور عشي سجدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب العالمين بفضل لا إله إلا الله.